جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طلبگار ہے, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. اس لیے کہ خود اللہ نے سورہ آل عمران آیت 31 میں ارشاد فرمایا, کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, واقعی اللہ کے عاشق ہو, اللہ سے پیار کرتے ہو, اللہ کے طلبگار ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تم سے پیار کرنے لگے گا, وہ بھی تم سے محبت کرے گا. ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے, اللہ کی رضا کی طلب ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم براہ راست سن سکتے ہیں. ہم تک اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات پہنچے تو کس کے ذریعے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ نساء 80 میں کہ میں یوں کہ رسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت کا ذریعہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اسوہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کا طلبگار ہے. نمبر 2, والیوم الآخر, اور جو آخرت کے دن کا طلبگار ہے, دنیا کا نہیں آخرت کا, چاہتا ہے کہ آخرت میں سرخرو ہو جائے, آخرت میں ناکامی سے جہنم کی آگ سے بچ جائے, جنت کی نعمت حاصل کر لے. اب ظاہری بات ہے قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ یہ جنت یہ آسانی سے نہیں ملے گی. ہم حسب کے من تذکر الجنہ, کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو ان لوگوں پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. مکتم الباسا اور ان کو آ پکڑا تھا تکلیفوں میں, مصیبتوں میں, وزول ضلو, یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے تھے, حتی یقول الرسول, اور پھر پکار اٹھے تھے اللہ کے رسول, والذین آمنوا معہ, اور جو بھی لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سب. متا نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اس قدر تکلیفیں, پریشانیاں, مشقتیں دیکھنی پڑی اللہ کی راہ میں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. پکار اٹھے رسول بھی, اہل ایمان بھی, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو جواب دیا گیا, اللہ ان نصر اللہ قریب, جان لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. سورہ انکبوت کے شروع میں فرمایا, بالکل شروع ہی میں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ لازمن آزمائشوں کے ذریعے کھول کے رکھ دے گا کون لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا ان آزمائشوں کے ذریعے سے کون ہیں جو جھوٹے ہیں اور زبانی کلامی اللہ سے, اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جنت آسانی سے نہیں ملے گی, جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی. لیکن کیا محنت کریں جنت کے لیے, کون سے کام کریں, اس کے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی حیات مبارکہ کو دیکھو, ان کی سیرت کو دیکھو, ان کے شب و روز کو دیکھو, ان کی زندگی کے رخ کو دیکھو. اگر اس رستے پر چلو گے تو تم باقاعدہ وہ کام کرو گے جس سے کہ تمہیں آفت ملے گی, جس سے کہ تمہیں جنت ملے گی. اسی طرح سے تیسری بات بیان فرمائی, وہ ذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کے رسول اسوہ اس کے لیے جو کثرت سے اللہ کو یاد رکھنا چاہے. اور بلا شبہ اگر اللہ کے رسول کی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں تو بلا شبہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے بہترین رستہ مل جاتا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو زبان پر پہلے کیا چیز ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا, کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا, بعد ما ماتنی, اس کے بعد اس نے مجھے موت دی تھی, وإلیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد بیت الخلا جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ الذی اذهب عنی عذاب وعافانی.
کھانا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ، کھانا ختم کرتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اسوہ ملے گا، کس کا؟ نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ویسے سب کے لیے ہدایت ہے، ہدل للناس، لیکن قرآن سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی. قرآن سے ہدایت کسی کو ملے گی جو متقی ہوگا، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. اس لیے فرمایا ہدل للمتقین، عملی طور پر قرآن ہدایت متقیوں کے لیے. اسی طریقے پر فرمایا لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے سب کے لیے. اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں سب کے لیے نمونہ ہے، لیکن آپ نمونہ کس کے لیے بنیں گے؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ جس میں تین باتیں پائی جائیں. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمبر ایک لمن کان یرجو اللہ، آپ اسی کے لیے اسوہ بنیں گے، نمونہ بنیں گے، وہی آپ کو اپنا ماڈل اور آپ کو اپنا آئیڈیل بنائے گا کہ جو نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو. والیوم الآخر، اور جو آخرت کے اجر و ثواب اور جنت کا طلبگار ہو. اور وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہو. ڈسپرین کی گولی میں ہر ایک کے سر درد کے لیے شفا ہے، لیکن شفا کس کو ملے گی؟ ہر ایک کو نہیں ملے گی، اسی کو ملے گی جو کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ڈسپرین کو استعمال کرے گا. تو قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن ہدایت ہر ایک کو نہیں ملے گی، اسی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. آپ کی ذات بابرکت اسوہ ہر انسان کے لیے، لیکن یہ اسوہ انہیں کے لیے ہوگا جن میں یہ تین صفات، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جنت کے طلبگار ہوں، اور نمبر تین جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں بہترین اسوہ ہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو انفرادی اعتبار سے بھی صرف آپ ہی اسوہ ہے، اور اجتماعی اعتبار سے بھی صرف آپ ہی اسوہ ہے، اور کوئی ہستی اسوہ نہیں بن سکتی. انفرادی اعتبار سے بڑی جامع ہستی ہے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. شوہر کے لیے آپ اسوہ ہیں، والد کے لیے آپ اسوہ ہیں، بیٹے کے لیے آپ اسوہ ہیں. آپ پوچھیں گے بیٹے کے لیے کیسے؟ کہ والد ماجد تو آپ کی وفات سے پہلے فوت ہو، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن ابو طالب کا جس طرح سے ادب و احترام کیا ہے، حضرت عباس چچا کا جس طرح سے ادب و احترام کیا ہے، بالکل اس طرح سے ایک بیٹا کرتا ہے، سعادت مندی، نیاز مندی. تو بیٹے کے لیے اس بات. پھر اس کے بعد ذرا باہر نکلیے گھر سے، تو مسجد کے امام بھی آپ ہیں، مسجد کے خطیب بھی آپ ہیں، مسجد کے مدرس بھی آپ ہیں. جبکہ ہمارے ہاں امام کوئی اور ہوتا ہے، خطیب کوئی اور ہوتا ہے، اور مدرس اور پڑھانے والا قرآن مجید لوگوں کو اور ہوتا ہے، لیکن آپ سب کچھ ہیں. پھر ایک جج کے لیے اسوہ آپ ہیں، آپ ہی عدالت کے اعتبار سے فیصلے کر رہے ہیں. ایک سپہ سالار کے لیے اسوہ آپ ہیں، کئی جنگوں میں آپ نے خود قیادت کی ہے، سپہ سالاری کی ہے. ایک امیر جماعت کے لیے اسوہ آپ ہیں، کس طرح سے ساتھیوں کو جوڑ کر رکھا ہے، ایک منظم جماعت قائم کی ہے، سنو اور مانو کا ڈسپلن قائم کیا ہے. ایک سربراہ حکومت کے لیے اسوہ آپ ہیں، حکومت بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گویا ہر اعتبار سے اسوہ ہے. اب میں ذرا آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک باپ کے لیے اسوہ بن سکتے؟ نہیں بن سکتے، ان کی شادی ہوئی نہیں، ان کا کوئی بچہ تھا ہی نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک شوہر کے لیے اسوہ بن سکتے؟ نہیں بن سکتے، بیوی تھی نہیں ان کی. لہذا ایک ان کی جزوی زندگی ہے، ان کی جامع زندگی نہیں ہے. اسی طرح سے کسی پیغمبر کو آپ دیکھ لیں، کسی پیغمبر میں اتنی ساری حیثیتیں جمع نہیں ہیں جو حیثیتیں جمع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ ہے. اور پھر کیا کسی اور رسول کی زندگی محفوظ ہے کہ ہم جس کی رہ کر سکیں؟ یہ سوال ہے غیر مسلموں سے. کہ کیا کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا ہے کہ جس کی پوری زندگی مسند حوالے سے محفوظ ہے؟ صرف ایک ہی رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے محدثین پر اور سیرت نگاروں پر. زندگی کا ایک ایک گوشہ لکھا ہے، محفوظ کیا ہے، لہذا ہم اللہ کے رسول کی پیروی کر سکتے ہیں، آپ کی اتباع کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان کی سیرت محفوظ ہے. اور بعض اوقات یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تمہیں نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. آپ نے کہا جا کر ان کو کہو کہ ہمارا پیغمبر ہمیں استنجا کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. استنجا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی سے طہارت حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. طہارت اور پاکیزگی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر زندگی کے تمام معاملات میں اگر کوئی اسوہ بن سکتے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے، تو وہ صرف کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میں نے کچھ انفرادی مثالیں دی. اجتماعی اعتبار سے بھی اگر کوئی اسوہ ہو سکتا ہے تو ہستی وہ صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجتماعی اعتبار سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کام انتہائی جامع تھا، انتہائی جامع تھا، انتہائی جامع تھا. اجتماعی طور پر بعض لوگ تعلیمی اور تدریسی کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول نے صرف پڑھایا؟ اگر کوئی آدمی زندگی کو پڑھاتا رہے اور تعلیمی دیتا رہے تو کیا اللہ کے رسول نے صرف یہی کام کیا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ نے تعلیم دی ہے، لیکن صرف تعلیم نہیں دی، اور بھی بہت کچھ کیا ہے. ایک آدمی زندگی بھر تبلیغ ہی کرتا رہے اور واضح نصیحت ہی کرتا رہے، کیا اللہ کے رسول نے صرف یہی کچھ کیا ہے؟ اجتماعی اعتبار سے لوگ تبلیغی ادارے بناتے ہیں اور ساری زندگی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول نے تبلیغ کی؟ نہیں، آپ نے تبلیغ کی لیکن اور بھی بہت کچھ کیا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ اس کا ہی کام شروع کر دیتے ہیں، نظریات کی اصلاح، حقائق کی اصلاح، رسومات کی اصلاح. تو کیا اللہ کے رسول صرف ایک مسئلے تھے؟ کیا صرف آپ نے جہیز کی رسم کو ختم کیا، غمی کے موقع پر بدعت کو ختم کیا، یا یہ ہے کہ آپ نے صرف عقائد کی اصلاح کی؟ بلا شبہ آپ نے یہ بھی کیا ہے، لیکن صرف یہ نہیں کیا، اور بھی بہت کچھ کیا ہے. اسی طریقے پر بعض لوگ اجتماعی اعتبار سے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. ہمارے ہم بھی بڑے بڑے سماجی کارکن ہیں، بڑے مخلص ہیں، اور وہ سماجی خدمت کے کام کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول نے سماجی خدمت کی کہ نہیں کی؟ بلا شبہ آپ نے بھی کی ہے، لیکن کیا آپ کو سماجی خدمت گار تھے آپ؟ نہیں. حالانکہ آپ نے ویلفیئر کا کام بھی کیا، لیکن آپ صرف ویلفیئر کا کام کرنے والے نہیں تھے، آپ کا کام اس سے بھی زیادہ. تو آپ اگر سوچتے چلے جائیں، بعض لوگ تسکیے کا کام کرتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کی بات میں بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، انہیں ذکر و اذکار تنقین کرتے ہیں، انہیں کچھ چلے کو مراقبے وہ کرواتے ہیں تاکہ ان کے دل سے دنیا کی محبت نکلے. اللہ کے رسول بھی مزکی تھے، مربی تھے، لیکن کہ آپ نے صرف یہی کام کیا کہ کسی خانقاہ میں بیٹھے رہے ہوں اور لوگوں کا تشکیہ کرتے رہے ہوں؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، آپ صرف یہ نہیں تھے. لہذا اصل اللہ کے رسول کی شان کیا تھی؟ کہ آپ ایک انقلابی کام کرنے والی ہستی تھی. آپ نے تبلیغ بھی کی ہے، تزکیہ بھی کیا ہے، لوگوں کی سوچ، ان کے عقائد، ان کے طور طریقے، ان کے رسومات، ان کی اصلاح بھی کی ہے، آپ نے تزکیہ بھی کیا ہے، تعلیم بھی کی ہے، تدریس بھی کی ہے، لیکن مجموعی طور پر آپ ایک انقلابی ہستی تھے. آپ نے صرف 21 برس کے عرصے میں پورے کے پورے عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی. ایسا انقلاب برپا کیا کہ غیر مسلم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی آج تک دنیا میں نہیں آئی. انقلاب آیا ہے فرانس میں بھی، لیکن صرف سیاسی نظام بدل گیا، بادشاہ ختم ہو گئے، جمہوریت آ گئی. نہ لوگوں کے عقائد بدلے، نہ فکر و کردار بدلے، نہ کوئی اور رہنے سہنے کے طریقے بدلے. انقلاب روس میں بھی آیا، لیکن ایک معاشی نظام بدل گیا, سرمایہ داری ختم ہو گئی, اشتراکیت آ گئی, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آیا. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ ایک انسان کا عقیدہ بھی بدل گیا, اس کی عبادات کا طریقہ بھی بدل گیا, اس کی رسومات بھی بدل گئی, ان کے پورے کے پورے معاشرے کا سیٹ اپ بدل گیا, ان کی معیشت بدل گئی, ان کی سیاست بدل گئی, سب کچھ بدل گیا. اور صرف 21 برس کے عرصے میں, 13 برس مکی دور کے ہیں اور 8 برس مدنی دور کے ہیں, کل 21 برس. مدنی دور کے 8ویں برس میں پر مکہ فتح ہو گیا تھا, انقلاب آ چکا تھا, دنیا میں ایک سیاست کے ریال دار, بادشاہ کوئی نہیں ہے, خلیفہ ہے, اور خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے, خلیفہ سادہ سے گھر میں رہتا ہے, اور خلیفہ کا کوئی شہانہ لباس نہیں ہے, وہ پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے پہنتا ہے, اور اس کے گھر میں باتوں کا چولہا نہیں جلتا, اور وہ سوکھے چکرے ڈبو ڈبو کر وہ کھا رہا ہوتا. کبھی کوئی دنیا میں ایسی بات ساتھ دیکھی ہے جو بیت المال کے کھوئے ہوئے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے خود نکل جاتا ہے, عوام سو رہے ہیں اور خلیفہ رات کے گلیوں کے اندر جو ہے وہ گھوم پھر کر لوگوں کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی بادشاہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھی تھی, ورنہ اول تو بادشاہ لوگوں کے سامنے آتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھی نکلتا تھا, اور جب نکلتا تھا تو بڑی شان سے نکلتا تھا, خاص قسم کی بگی ہوتی تھی اس میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا, اور شانہ لباس شانہ تھا, اور آگے پیچھے کئی طرح کے پہرے دار, کوئی خاص لباس والے, کوئی خاص بھیجوں والے, کوئی خاص پیروں والے, اور خدمت کرنے والے غلام اور کنیزے ہیں, اور کوئی مشروبات ساتھ لے کے چل رہا ہے, کوئی میرے ساتھ لے کر چل رہا ہے, کوئی مور جل ان کو جل رہا ہے. لیکن یہاں پر عجیب کیفیت ہے, یہ ہے بادشاہت, یہ ہے خلافت جو اللہ کے رسول نے دی. سود اور جاگیرداری اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اسی طریقے پر جوا, حرام خوری کی ہر شکل بالکل ختم کر دی. زکات کے ذریعے سے وہ ویلفیئر قائم کی کہ زکات دینے والے موجود تھے, زکات دینے والے موجود تھے, دینے والے ملتے نہیں تھے. اور معاشرتی اعتبار سے ایک نیا سیٹ اپ دنیا میں, پردے کا اہتمام, مخلوط محفلوں کا اختتام, معاشی اعتبار سے ہر انسان کی عزت, چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو, سب انسان برابر ہے, کوئی طبقہ کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ خاص برادری کے لوگ ہیں یہ اونچے ہیں, اور یہ گھٹیا ہے یہ گھٹیا کام یہ کریں گے, اور اونچے کام وہ لوگ کریں گے, یہ شوٹر ہے یہ برہمن ہے, یہ سید ہے یہ غیر سید ہے, ساری تقسیم ختم. لہذا حبشی غلاموں کو بڑے بڑے کرشی سردار کہہ رہے سید سید نام بلاد, تو یہ اللہ کے رسول نے ایک ہمگیر انقلاب برپا کیا ہے. لہذا آپ کا اسبہ بڑا جامع اسبہ ہے. آج کوئی صرف تدریس کرنے والا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے رسول کے شکر عمل کر رہا ہوں, وہ صرف اللہ کے رسول کی اس میں ایک گوشے پر عمل کر رہا ہے. آپ نے بھی تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو, لہذا وہ ایک گوشے پر عمل کر رہا ہے. آج بڑے سے بڑا سماجی خدمت گار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول والا کام کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی خدمت بھی کی ہے, غریبوں کی مدد بھی کی ہے, لیکن آپ نے صرف یہ کام نہیں کیا کہ ویلفیئر کا ادارہ بنا لیا اور جا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہو اور مفت ان کا علاج کر رہے ہو. اسی طریقے پر آپ نے صرف تسکیہ نہیں کیا, آپ نے صرف اصلاح نہیں کی, بلکہ آپ نے ایک انقلابی کام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ایک انقلابی جدوجہد کی اور اس کے ذریعے سے پورے کا پورا نظام بدل کر رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ پورے کا پورا نظام بدلنا ہے. اس زمانے میں صرف اتنا کہنا کافی تھا نظام بدلنے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس لیے کہ پورا مشرکانہ نظام کا استحصار ان بتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بت خانہ کعبہ کے اندر ہر قبیلے کے موجود تھے, اور اس کی وجہ سے قریش نے اپنی مسجد چودراج خان کا رکھی تھی. بتوں کے نام پر سارا سال قربانی کے جانور آ رہے, لوگ ان کی زیارت کے لیے, ان کی سیوا کے لیے, پوجا کے لیے آ رہے, آ کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. نذرانے کس کی جیب میں جاتے تھے؟ قریش کی جیب میں جاتے تھے. سارے کے سارے لوگوں کی آمد سے کاروباری فائدے کس کو ہوتے تھے؟ قریش کو ہوتے تھے. قریش کا تجارتی قافلہ کہیں سے گزرتا تھا تو ڈاکو لوٹا تو درکنار, بلکہ اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کے متولی, اور ان کے تجارتی قافلوں کو لوگ کھانے کھلاتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, اور پوری تجارت شام سے لے کر اور یمن تک اس کے اوپر ایک اجارہ داری کی قریش کی. جب آپ نے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے, تو قریش کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم نے ان بتوں کا انکار کر دیا تو ہماری معیشت بہ جائے گی. سورہ قصص کے پانچویں رکوع کے الفاظ ہیں, ان نتبع الہدا ما تخطف من ارضنا, اگر ہم نے آپ کے ساتھ اس قرآن کی پیروی کرنا شروع کر دی تو ہم کو زمین میں مارے جائیں گے, پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ان بتوں کا اگر انکار کر دیا, بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال دیا, تو پھر تو پورے عرب کی جو مذہبی ہماری قیادتیں ختم ہو جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے ساتھ, وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارے قوم کی نفی مت کریں, آپ صرف اپنے اللہ کی تعریف کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بڑے جی کا گاڈ ہے ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جی کے گاڈ اور گوڈیسز ہیں, دیوتا اور دیوی, ان کی نفی مت کریں. لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی دعوت اپنی جاری رکھی, اس پر ہر طرح کی تکلیف آئی, ہر طرح کا سنگ آیا, تشدد ہوا, برداشت کیا, لیکن اپنا کام جاری رکھا. تو انقلاب لانے کے لیے پہلا کام آپ نے کیا ہے دعوت کا. دوسرا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے دعوت قبول کر لی, اب آپ نے ان کی تربیت کی, ان کو نظم بھی سکھایا, اور نظم یہ سکھایا کہ سنو اطاعت کرو, مشورہ دو امیر کو, لیکن اس کے بعد اپنے مشورے پر اصرار مت کرو, اپنی رائے امیر سے منوانے کی کوشش مت کرو, خلوص کے ساتھ مشورہ دو اور دعا کرو کہ اللہ امیر کسے فیصلہ کرنے کی توفیق دے, اور پھر امیر جو فیصلہ کرے اس کو مانو, تاکہ ایک منظم جماعت وجود میں آئے. اور ورنہ جہاں پر ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے کو سمجھ رہا ہو, اور ہر آدمی چاہے کہ میری بات مانی جائے, تو پھر ایسی جماعتیں دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی. حکم دیا بس نہ ہوں بات, سنو اور مانو. حدیث میں آتا ہے صرف من سطح پر مت رہے, سنو اور مانو, چاہے تمہاری طبیعت آمادہ ہو چاہے آمادہ نہ ہو, پھر اسرے بل اسرے, چاہے تمہارے معاشی حالات تنگ ہو جاتے ہو, چاہے گھر سے سپورٹ بیوی کی ملے نہ ملے, لیکن سنو اور اطاعت کرو. والا اثر اتنا لینا خاص تم پر کسی اور کو ترجیح دے دی جائے, کسی اور کو سپہ سالار بنا کر تمہیں اس کے ماتحت کر دیا جائے, تب بھی مانو. یہ تنظیم آپ نے قائم کی, اور اس کے بعد تربیت نے نہ صرف تنظیم سکھائی بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کی, آخرت کی فکر پیدا کی, دنیا کی محبت کو خرش خرش کے دل سے نکالا, چلتے چلتے کہا ادھر آؤ, لوگ آ گئے, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے, کان بھی کٹا ہوا ہے, کہا کہ کون مجھ سے یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ایک درہم پہ خریدے گا. صحابہ نے کہا کہ ہم تو درہم کیا ویسے بھی نہیں لیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا میں اس دنیا کے مال و اسباب کی بکت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کر دیں. اس طریقے پر ہیمر کر کر کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا, شوق شہادت پیدا کیا ہے, دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا ہے, اور جب تک تعداد کم تھی حکم یہ دیا کہ تم نے کسی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتے, ادفع بالتی ہی احسن, برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں, سلام اس پر کہ جس سے زخم کھا کر پھول بچتا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. تو پورے مکہ دور میں اسی پالیسی پر عمل ہوا ہے, کفو ایدیکم, تم اپنے ہاتھ بندے رکھو. اور لہذا معاشرے میں جن کے دلوں میں بھی خیر تھا وہ اس طرز عمل سے متاثر ہو کر اللہ کے رسول کے خادم بن گئے, آپ کے غلام بن گئے, آپ کے کیمپ میں آ گئے. اب اس کے بعد جب اتنی قوت ہو گئی کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے, اب اس کے بعد مدنی دور میں پھر حکم آیا ہے جنگ کا, اور اس کے بعد پھر جنگ کی گئی. اب وائس آئیے بس جزا سیاح سیاح تم دسوا, اب برائی کا بدلا ویسی برائی ہے, اس سے پہلے برائی کا بدلا اچھائی سے دے رہے تھے. اور جن کے دلوں کے اندر واقعات میں کوئی خیر تھا وہ ایمان لے آئے ہیں, لیکن اب جو ابو جہل جیسے لوگ ہیں یہ لاکھوں کے بوٹ ہے باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اب ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ, کتب علیکم الکتاب, تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا. آج جو لوگ صرف تبلیغ کرتے ہیں تبھی آپ نے ان کے ہاتھ میں تلوار بھی دیتی ہے, لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پھر تلوار بھی آئی ہے. کیوں, آپ مبلغ نہیں تھے صرف, آپ ایک انقلابی رہنما, آپ نے انقلاب برپا کیا ہے, تلوار ہاتھ میں لی ہے, اور چھ سال تک دو ہجری سے لے کر اور چھ آٹھ ہجری تک جنگ کی ہیں کافروں کے خلاف اور سپہ سالار بنے ہیں کئی جنگوں میں بازار کے خود, اور اس کے بعد سال تک بھی جنگ کا سلسلہ چلتا رہا, برائی کو ہاتھ سے روکنے کا مرحلہ چلتا رہا, اور اس کے بعد بالآخر کفر سر لگو ہوا, اب غالب ہوا, فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بتوں کو توڑا اور یہ اعلان کیا بجا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان ظہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے, یہ ہے کرنے کا کام جو مجھے آپ کو آج بھی کرنا چاہیے. اصل صرف کرنے رہنمائی یہ ہے, صرف جلسے کر لینا, تقریریں کر لینا, خوشیاں منا لینا, اور نظام بول کر وہی رہے, لوٹ کے سوٹ اسی طرح سے رہے, ظلم و ستم کا بازار گرم رہے, یہ سیرت کا پیغام نہیں ہے. سیرت ہمارے مسائل کا حل ہے. اللہ کے رسول کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے, ان کو اس باطل نظام کے خلاف ان کے دلوں میں ایک آگ پیدا کی جائے, نفرت پیدا کی جائے, ان کے اندر اللہ کی محبت, آخرت کی محبت, دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا جائے, اور جب اللہ کرے کتنی تعداد ہو جائے تو پھر حکومت کو چیلنج کیا جائے کہ اب ہماری لاشوں پر اس ملک میں فحاشی اور بغیر کی دہائی کی نشر و اشاعت ہوگی. مسلمانوں کا ملک ہے اور تم ٹیلی ویژن کے اوپر کیا جھنڈے دکھا رہے ہو, مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں پہ تم نے صرف اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا بازار گرم کر رکھا ہے. جاگیرداری کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ انگریز تھے, ایجنٹ تھے جن کو انگریزوں نے جاگیریں دی, اور وہ آج غریبوں کے جو وہ سینوں کے اوپر بیٹھ کر اور جو ہے وہ لوگوں کو ختم کر رہے ہیں. لہذا ہماری لاشوں پر یہ سب کچھ ہوگا. حکومت کو چیلنج کیا جائے, عوام نے حکومت کو چیلنج کیا تھا, حکومت ہل گئی تھی, استخار صاحب کو بحال کر دیا تھا, آج بھی حکومت ہل سکتی ہے بشرطے کہ عوام شریعت کے حوالے سے جینے مرنے کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں اور حکومت کو مجبور کریں. استخار صاحب کے آنے سے عدلیہ بحال ہو گئی, لیکن عدل کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. استخار صاحب اچھے اچھے فیصلے دیتے رہے, ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ کرپٹ انتظامیہ نے. لہٰذا وہ انتظامیہ کبھی بھی ان فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی. اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے, اور وہ انقلابی جد و جہد کے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے کرنے کا کام جو ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول کی محبت ہے آج ہمیں, لیکن اس کا اظہار کے جو طریقے ہیں وہ طریقے غیر سنجیدہ ہیں, وہ طریقے مناسب نہیں ہیں. یہ جو بھی اچھل کود اس وقت ہو رہی ہے جشن کے نام پر, اور جھنڈیاں اور چراغا, یہ سب کا سب کئی سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایک ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں کوئی ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈے لہرائے گئے ہوں, اور یا یہ ہے کہ کوئی چراغ جلائے گئے ہوں. یہ ساری کی ساری بدعت ہے, یہ بات کی شروعات ہے, اور اللہ کے رسول کی محبت کرو غلط وقت کی طرف موڑ دیا گیا. ان بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی محبت کا اثر رک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس معاشرے کی اصلاح کی جائے, اس معاشرے کو واقعتا پاکیزہ معاشرہ بنایا جائے, کرپشن سے پاک معاشرہ بنایا جائے. اور خود سوچیے کہ اس وقت جشن منانے کا ہمارا کوئی جواز بنتا؟ لاکھوں عراقیوں کو بلا وجہ امریکہ نے مار دیا صرف اس وجہ سے کہ مسلمان تھے. فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کس قدر ظلم کر رہا ہے, افغانستان میں کس قدر ظلم و بربریت ہوئی ہے, خود ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت مسلمان مسلمان کا خون کر رہا ہے. ڈاکٹر آصف صدیقی کا معاملہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کسی مسلمان حکمران میں غیرت نہیں ہے, امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈاکٹر بولے کہ ہماری بہن کو چھوڑو. اسی طریقے پر وہ ہماری لاچار جو بے بسی ہے کہ پہلے ڈنمارک والوں نے اللہ کے رسول کی گستاخی کے طور پر کارٹون چھاپے, ہم کچھ نہیں کر سکے, اب ناروے نے چھاپ دیے اور ہم کچھ نہیں کر سکے. تو یہ ہے اس وقت ہماری کیفیت ہے, ہمارے لیے رونے کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے. لیکن یہ بھی ہنستے ہوں گے کہ ایک طرف ان کے ساتھ ہم لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ کسی اور دنیا میں ہیں, یہ جشن منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. تو نہ اپنی اعتبار سے کوئی عقل اور اپنی اعتبار سے کوئی جشن منانے کا ان چیزوں کا کوئی جواز ہے, اور نہ سنت سے قرآن سے کہیں ثابت ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر ہی نہیں ہے, کسی ایک حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ میری پیدائش فلاں دن ہوئی تھی لہٰذا اس دن خوشیاں مناؤ, نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. وہ ساری کی ساری باتیں ہماری اپنے خود ساختہ ہیں, خود سے بنائی ہوئی ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو ان لوگوں کی محبت کے جذبے کو کسی اور طرف ہم نے لگا دیا. یہ اللہ کے رسول سے محبت کا جذبہ اس طرف آنا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے رسول زندگی بھر کیا کرتے رہے, ان کی زندگی میں دعوت کا کام تھا, جہاد کا کام تھا, اس طرف آؤ تاکہ اس معاشرے کو ظلم سے لوٹ گھسوٹ سے بچایا جائے. آج ہمارے ملک میں وسائل کم نہیں ہے, بہت وسائل ہیں, لیکن ایک طبقہ وسائل کو لوٹ لوٹ کر لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھر رہا ہے, اپنے بیرونی اکاؤنٹ بھر رہا ہے, اس پیسے سے فائدہ بھی ہمارے دشمن اٹھا رہا ہے, اور دوسرا طبقہ بےچارہ خودکشیوں کے اوپر مجبور ہے, مہنگائی کر کر کے کر کر کے سارا خون غریبوں پر چھوڑا جا رہا ہے, اور اوپر کے سب کے سارے عیاشی کر رہے ہیں. یہ کب تک ظلم رہے گا؟ اس ظلم کے لیے کہاں سے رہنمائی دے؟ رحمت للعالمین سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ مجھے بھی آپ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.